بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد پروگرام آج کا ایران نشر ہوگا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت اور نور ایمان ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا دورہ قطر، علاقے کے ملکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلقات کی توسیع پر زور. مشرقی یوکرائن میں 2 جمہوریوں کو روس کی جانب سے آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کا اعلان. امریکہ اور مغربی ممالک چراغ پا. روس یوکرائن تنازع کے دوران عالمی سطح پر کسی بھی گروپ کا حصہ نہ بننے کا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور قطر کے تجارتی و اقتصادی تعلقات کی توسیع کے لیے سنجیدہ عزم پایا جاتا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے قطر میں مقیم ایرانیوں سے خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ علاقے کے ملکوں کے عوام کے رابطوں کی جڑیں ان کے عقائد اور مشترکہ ثقافت میں پیوست ہیں، کہا کہ علاقے میں دین کی بنیاد پر جو تہذیب و تمدن پایا جاتا ہے ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی ہمیشہ تقویت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ڈیجیٹل مواصلات کے دور میں اسے نشانہ بنایا جائے. صدر ایران نے کہا کہ بیرون ملک ایرانی بھی اندرون ملک ایرانیوں کی مانند حقوق کے حامل ہیں، اور ان کے سلسلے میں بھی حکومت کے کچھ فرائض بھی ہیں. صدر ایران نے کہا کہ ایران کی سرحدوں کے اندر بیرون ملک ایرانیوں کی اقتصادی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے لیے ماضی سے کہیں زیادہ سہولیات فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے میں ایرانی پیداوار اور مصنوعات کو خاص توجہ حاصل رہی ہے اور وہ معیار کے عین مطابق رہی ہے جو دیگر دعوے دار ملکوں سے کمپٹیشن بھی رکھتی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ دشمنوں کے دشمنانہ اقدامات کے باوجود اسلامی جمہوری ایران نے مختلف شعبوں، خاص طور سے ایسے شعبوں میں بھی جو شدید ترین پابندیوں اور دباؤ کا شکار رہے ہیں، قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی یہی پیش رفت اس بات کا باعث بنی ہے کہ آج امریکی حکام اس بات کا باضابطہ طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیاں ایران کی استقامت و مزاحمت کی بنا پر بالکل ناکام رہی ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ان کی حکومت نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو خاص ترجیح دی ہے، جس کے نتیجے میں بعض پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارتی و اقتصادی لین دین 3 گنا زیادہ تک بڑھا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی امیر قطر کی سرکاری دعوت پر تیل و گیس برآمد کرنے والوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کو دوحہ پہنچے ہیں۔ امیر قطر نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ دوحہ کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے صدر ایران سے ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ میں نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے کہ جن کا استقبال کر کے میں بہت خوش ہوا ہوں، ایک ایسے ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ جس کے ساتھ تاریخی اور اچھی ہمسائیگی اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر ہمیشہ خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ امیر قطر نے کہا کہ ہم نے علاقے میں اہم ترین مسائل کے علاوہ علاقے میں ان کے امن کے تحفظ اور اسے مستحکم بنانے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی قطر میں اپنے 2 روزہ قیام کے دوران گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے علاوہ میزبان ملک کے اعلی حکام نیز اجلاس میں شرکت کرنے والے دیگر ملکوں کے سربراہوں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امیر قطر اور صدر ایران کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی 14 دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے یوکرائن کے مشرق میں واقع دونیسک اور لوہانسک نامی علاقوں کو سرکاری طور پر آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیے جانے کے فرمان کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے مختلف طرح کے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ نے روس کے خلاف سخت کارروائی کی بھی دھمکی دی ہے۔ سامعین، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ آپ خبروں کے بعد سماعت فرمائیں گے۔ روس کے صدر نے اپنے ملک کی قومی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں کو یوکرائن اور نیٹو سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے مشرقی یوکرائن کے دوناباس علاقے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرائن میں جاری کشیدگی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یوکرائن میں جھڑپوں کے خاتمے اور قیام امن کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کی فوج نے دونباس کے علاقے میں بھرپور جنگ شروع کر دی ہے۔ روس کے صدر نے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ یوکرائن کی فوج نے دونباس کے علاقے میں لوہانسک اور دونتسک میں پہلے سے معین 40 مقامات پر بمباری شروع کر دی اور اس علاقے کے قریب 59,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ پوتین نے کہا کہ روس نے یوکرائن میں تمام اختلافات پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے لازمی کوششیں انجام دیں، اس کے باوجود کیف اور دونباس کے علاقے میں 2 بار سرکوبی کی کارروائیاں انجام دے چکا ہے اور اس سرکوبی کی 3ری کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ روس کی جانب سے دونیسک اور لوہانسک جمہوریوں کی آزادی کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تشکیل پایا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رزمار ڈی کارلو نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل دونیسک اور لوہانسک کے بارے میں روسی صدر کے فیصلے کو یوکرائن کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلی نیز اقوام متحدہ کے منشور کے منافی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یوکرائن میں روسی فوج کی تعیناتی کو باعث افسوس قرار دیا اور کہا کہ بحران یوکرائن کا واحد حل مذاکرات ہیں اور اقوام متحدہ سرزمین یوکرائن پر یوکرائن کی حاکمیت کو تسلیم کیے جانے کی پابند ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یوکرائن کی تازہ صورتحال پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے صبر و تحمل سے کام لینے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے جس سے یوکرائن میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ ہم مکمل حساسیت کے ساتھ یوکرائن کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران تمام فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے اور تہران کا خیال ہے کہ مزید کشیدگی پیدا کرنے والے ہر قسم کے اقدام سے گریز کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تمام فریقوں کو مسئلے کو مذاکرات اور پرامن نیز سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ امریکہ کی زیر سرکردگی نیٹو کی مداخلت پسندانہ اور اشتعال انگیز اقدامات علاقے میں کشیدگی بڑھنے اور صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان روس یوکرائن تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتا ہے اور فوجی کارروائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سرد جنگ کے دوران ایک بلاک کا حصہ بننے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا تھا، اس لیے ہم اب کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے بلکہ تمام ملکوں سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی کسی بھی تنازع کا حل نہیں ہو سکتی، پرامن حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا ضروری ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے سوال کیا کہ افغانستان میں طاقت کا استعمال کر کے کیا حاصل کر لیا گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ کو افغانستان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ ایران مخالف پابندیاں ختم ہونی چاہیے تاکہ سستی گیس حاصل کر سکے۔ عمران خان نے کہا کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور منی لانڈرنگ بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے یوکرائن میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایئر انڈیا کے خصوصی طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ روس اور یوکرائن کے درمیان تنازع کے دوران جسے امریکہ اور مغربی ممالک ہوا دے رہے ہیں، ایئر انڈیا کی خصوصی پروازیں ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے یوکرائن روانہ ہو گئی ہیں۔ بحرین کی جمعیت الوفاق پارٹی نے اپنے ملک میں موساد کے جاسوسوں کی موجودگی کے بارے میں بحرین کے نائب وزیر خارجہ کے بیانات کو ایک المیہ اور ملک کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ مرات البحرین ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ جمعیت الوفاق نے بحرین کے نائب وزیر خارجہ عبداللہ بن احمد آل خلیفہ کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیانات کسی المیہ سے کم نہیں ہیں اور پوری طرح حماقت آمیز ہیں۔ انہوں نے سفارتکاری کی حدود کو بھی پار کر لیا ہے اور بے غیرتی کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جاسوسی کا ادارہ موساد بحرین میں فعال ہے۔ مذکورہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آل خلیفہ کے یہ بیانات غیر ذمہ دارانہ، بحرین کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے والے، ملک کو بدامنی اور عدم استحکام سے دوچار کرنے والے اور علاقے میں کشیدگی پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو کوئی عقل مند اور عرب انجام نہیں دے سکتا، اور یہ اقدام ضمیر و انسانیت کے بھی منافی ہیں۔ جمعیت الوفاق نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی تاریخ انسانیت و شہدا کے خلاف جرائم اور لوگوں کا قتل عام نیز دیگر جرائم کے ارتکاب سے بھری ہوئی ہے، اور بحرین میں ان کی موجودگی بحرین علاقے اور دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے، اور اس سے ملک جنگ کا میدان بن جائے گا۔ بحرین کے عوام نے اب تک بارہا صہیونی حکومت اور آل خلیفہ کے درمیان تعاون اور تعلقات کی بحالی کی مذمت کی ہے اور سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے ہیں۔ بحرین مظاہرین نے صہیونی حکومت کے جھنڈے کو نظر آتش کر کے احتجاج کیا ہے۔ بحرین کے نائب وزیر خارجہ عبداللہ بن احمد آل خلیفہ نے پیر کو اس ملک میں صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد کے عناصر کی موجودگی کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بنٹ، وزیر جنگ اور دیگر اعلی حکام ابھی حال ہی میں منامہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے اپنے بحرینی ہم منصب عبداللہ بن حسن النعیمی سے ملاقات میں منامہ کے ساتھ ایک سیکورٹی سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر جس میں 11 دسمبر 2020 کو صہیونی حکومت اور بحرین کے درمیان تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے کے بعد دستخط ہوئے ہیں، منامہ اور تل ابیب کے درمیان سیکورٹی تعاون بڑھ جائے گا۔ بحرین اور صہیونی حکومت نے 15 ستمبر 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ غاصب امریکی فوج کا ایک اور کانوائے عراق سے نکل کر شام پہنچا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق غاصب و دہشت گرد امریکی فوج کا ایک لاجسٹک کارواں عراق کی غیر قانونی الولید گزرگاہ کے راستے شام کے الحسکا علاقے کے مضافات میں داخل ہوا ہے۔ یہ کانوائے 23 گاڑیوں پر مشتمل ہے اور اس میں فوجی و جنگی ساز و سامان لے جایا گیا ہے۔ شام کی فوج اور عوام اکثر دہشت گرد امریکی فوجی کاروانوں کو روک کر انہیں فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شام کی فوج نے گزشتہ سنیچر کو بھی امریکی فوجی کارواں کو روک دیا تھا۔ دیگر دہشت گرد امریکی فوج کی 4 بکتر بند گاڑیاں شہر قامشلی کے دیہات تل زہب سے گزرنا چاہتی تھیں، تاہم شامی فوج کی چیک پوسٹ پر انہیں روک کر علاقے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ خودکش ڈرون طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صہیونی حکومت نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر ایک اتحاد تشکیل دے دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خود ساختہ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ دفاعی اتحاد کے نام سے اسرائیل کی سربراہی میں ایک اتحاد تشکیل پایا ہے جو خودکش ڈرون طیاروں کے خطروں کا مقابلہ کرے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس اتحاد میں اسرائیل اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت کچھ علاقائی ممالک شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ نے گرد و پیش پروگرام میں عالمی خبریں سنی، اور اب ایک رپورٹ اور ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ پہلے دہلی سے ارسال کی گئی ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔ یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی سرحدی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے، اور علاقائی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا موقف بھی واضح کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور جنگ کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر ہندوستان نے اس بحران پر اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں سبھی فریقوں کے درمیان سفارتی اور سیاسی مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ نئی دہلی کے بقول فوجی ٹکراؤ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے دائمی نمائندے ٹی ایس تیرومورتی نے کہا کہ سرحد پر فوجیوں میں اضافہ تشویش کی بات ہے اور ہم سبھی فریقوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی فیڈریشن کے ساتھ یوکرین کی سرحد پر بڑھتی کشیدگی علاقے کے امن و امان اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہذا بحران اور کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ صرف سیاسی بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تیرومورتی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے شہریوں کا تحفظ ضروری ہے اور یوکرین کے مختلف علاقوں میں رہنے والے 20,000 سے زیادہ ہندوستانی طلبہ اور شہریوں کا تحفظ بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہندوستان نے یوکرین میں رہنے والے اپنے شہریوں سے یہ ملک چھوڑنے کو کہا ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے تعطل کے سبب امن درہم برہم ہو سکتا ہے اور زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کے مختلف علاقوں اور سرحدی علاقوں میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایئر انڈیا کا ایک طیارہ یوکرین کے لیے روانہ ہوا ہے۔ دوسرا طیارہ 24 فروری اور تیسرا 26 فروری کو یوکرین روانہ ہوگا۔ واضح ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے پیر کی رات یوکرین کے دو علاقوں کو جہاں علیحدگی پسند گروہوں کا بول بالا ہے اور جو یوکرین کے خلاف اور روس کی حمایت کرتے ہیں الگ الگ ملکوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روس کے اس قدم کی جہاں برطانیہ نے سخت مخالفت کی ہے وہیں امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ادھر ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے یوکرین بحران پر بولتے ہوئے کہا کہ ہندوستان عالمی امن کو برقرار رکھنے اور مذاکرات کے ذریعے سبھی مسائل کے حل کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوششیں جاری ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ہندوستان روس سے دفاعی ساز و سامان خریدتا رہا ہے اور مختلف میدانوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کافی پرانے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی تیار کردہ تفصیلی رپورٹ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے یوکرین کے مشرق میں واقع دونیسک اور لوہانسک نامی علاقوں کو سرکاری طور پر آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیے جانے کے فرمان کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے مختلف طرح کے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور امریکہ نے روس کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ مشرقی یوکرین میں دومباس کا علاقہ، دونیسک اور لوہانسک سمیت مختلف روسی نژاد آبادی والے علاقوں پر مشتمل ہے اور دونوں صوبوں نے سن 2014 میں یوکرین میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کیف سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے پیر کی رات روسی عوام سے اپنے خطاب میں دونیسک اور لوہانسک نامی جمہوریاؤں کو سرکاری طور پر آزاد ریاستیں تسلیم کیے جانے کا اعلان کیا، جس پر مختلف ملکوں اور عالمی سطح پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ صدر پوتین کے اس اعلان کے بعد دونیسک اور لوہانسک میں لوگوں نے جشن منایا اور سڑکوں پر نکل کر آتش بازی چھوڑی۔ امریکی اور مختلف یورپی حکام نے فوری طور پر روس کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ہماری نظر میں روس کا یہ اقدام کوئی غیر متوقع نہیں تھا اور ہم اس اقدام کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی فرانس اور جرمنی کے سربراہوں کے ساتھ رابطہ کر کے روس کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی صدارت میں یوکرین کی دفاعی اور قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی تشکیل پایا اور یوکرین کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری الیکسی ڈینیلوف نے اعلان کیا کہ کیف یوکرین کے کنٹرول سے خارج ہونے والے علاقوں کو دوبارہ یوکرین میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس، اسٹونیا، بیلجیم، فنلینڈ، ناروے، اسپین، آئرلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی، نیٹو اور اقوام متحدہ نے وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہو کر روسی اقدام کی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں دونیسک اور لوہانس کے علاقوں کو روسی صدر پوتین کی جانب سے سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے کا اقدام بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ البتہ ان ممالک کے مواقف کے مقابلے میں نکاراگوا اور کریمیا ابخازیا جمہوریاؤں کے صدور شام کے وزیر خارجہ نیز یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے ماسکو کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ روسی صدر کی جانب سے مشرقی یوکرین میں دونیسک اور لوہانسک کو تسلیم کیے جانے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نکولا دوروبیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان تمام ملکوں کے خلاف پابندیوں کی تیاری کر رہے ہیں جنہوں نے اس غیر قانونی اقدام میں شرکت کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو
انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اللہ اکبر کہہ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آج کا ایران, لیکن پہلے سماعت فرمائیں یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 اسفند 20 رجب اور 22 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس رجب سن 13 ہجری قمری کو مشرقی روم اور سپاہ اسلام کے درمیان یرموک کے مقام پر جنگ ہوئی. شام میں مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کے بعد شہنشاہ روم ہیراکلیوس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اسے مسلمانوں کے مقابلے پر بھیج دیا. تاہم مسلمانوں نے ہتھیاروں کی قلت اور فوج کی کمی کے باوجود سلطنت روم کی عظیم سپاہ کو شکست دے دی, اور اس کے صرف ایک سال کے بعد کسی خونریزی کے بغیر بیت المقدس کو فتح کر لیا. بائیس فروری سن 1671 کو جرمن محقق ریاضیدہ اور ایران شناس ایڈم اولیا ریس کا انتقال ہوا. وہ سن 1603 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد دینیات, فلسفے, ریاضی اور طبیعیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. وہ 30 سال کے تھے کہ ڈیوک ہالسٹائن کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد تجارتی تعلقات قائم کرنے کی غرض سے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ایران آئے. ایڈم اولیا ریس نے صفوی دور بادشاہت میں ایران کے بارے میں بیش بہا معلومات جمع کی اور انہیں ایڈم اولیا ریس کا سفر نامہ نامی اپنی کتاب میں شائع کرایا. انہوں نے فارسی زبان اچھی طرح سیکھ لی تھی, لہذا ایرانی ادب و ثقافت میں بھی ان کا رجحان پیدا ہوا اور بوستان و گلستان سادی کتابوں کا انہوں نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ مذکورہ کتابوں کا جرمن زبان میں یہ پہلا ترجمہ تھا۔ بائیس فروری سن 1857 عیسوی کو اسکاؤٹس کی عالمی تنظیم کے بانی بیڈم پاول لندن کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے معاشرے میں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کی غرض سے اسکاؤٹنگ کی عالمی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ سن 1941 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تین اسفن سن 1296 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مشہور مصنف مرزا صادق حکیم کا انتقال ہوا۔ وہ ادیب الممالک فراہانی کے لقب سے معروف تھے۔ ادیب الممالک نے بچپن ہی سے فارسی ادب اور یورپی زبانیں سیکھنی شروع کر دیں۔ انہوں نے لمبے عرصے تک ادب مجلس اور آفتاب نامی اخبارات کی ادارت سنبھالی۔ ادیب الممالک قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہیں قصیدہ کہنے میں مہارت حاصل تھی۔ ان کے اکثر اشعار ان کی سماجی زندگی اور سیاسی جد و جہد کا آئینہ ہیں۔ ادیب الممالک نے روزنامہ ادب شائع کر کے ایرانی عوام کی بیداری اور ان کے افکار کو پختہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بائیس فروری سن 1958 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور عالم، خطیب اور سیاستداں مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1888 میں مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اسی شہر میں اپنے والد سے حاصل کی اور 10 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہندوستان چلے گئے۔ مولانا آزاد زبردست خطیب تھے اور اپنے دور کے بعض روشن خیال مسلمانوں کی مغرب پرستی کے مخالف تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں مسلمانوں میں بیداری کی تحریک اور برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا۔ مولانا آزاد نے مہاتما گاندھی کے شانہ بشانہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور آزادی ہندوستان کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئے، نیز وزیر تعلیم و تربیت بنائے گئے۔ وہ آخری دم تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ بائیس فروری سن 1982 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر جوش ملیح آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ 5 ستمبر سن 1898 کو لکھنؤ کے قصبے ملیح آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ ان کے اجداد میں تقریباً سبھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے سن 1957 میں کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی اور ترقی اردو بورڈ کی جانب سے اردو لغت کے مدیر اور بورڈ کے مشیر ادبی مقرر ہوئے۔ جوش تقسیم ہند سے پہلے ہی ایک انقلابی شاعر کے طور پر معروف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہیں شاعر انقلاب اور شاعر اعظم کے خطابات دیے گئے۔ 22 فروری سن 1982 کو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس فروری سن 2006 عیسوی کو عراقی شہر سامرہ میں ہونے والے کئی بم دھماکوں میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ مسلمانوں خاص طور سے شیعوں میں دیگر فرزندان رسول کی طرح حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے تئیں بہت عقیدت پائی جاتی ہے، اسی لیے ان دونوں عظیم ہستیوں کے روزوں کو نقصان پہنچنے سے دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بم دھماکوں کے وقت سامرہ شہر کی سیکورٹی غاصب امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، اسی بنا پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان مقدس مقامات پر ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث افراد امریکی فوجیوں کے رابطے میں تھے، اور ان دھماکوں کا مقصد عراق کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان فرق وارانہ جنگ شروع کرنا تھا، لیکن عراقی عوام خاص طور سے شیعہ مذہبی رہنماؤں کی ہوش مندی سے اور تدبیر سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے ایران سے متعلق پیش آنے والے اہم واقعات کا اختصار سے ذکر کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے گزشتہ ہفتے تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندہ وفود سے خطاب کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے اس ملاقات میں ملکی صنعتوں کے لیے روڈ میپ کی تیاری پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ میں ناکام ہو گیا ہے۔ صنعتی اور پیداواری شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اقتصادی شعبے سے وابستہ لوگ عوام کو خود اپنی کامیابیوں سے آگاہ کریں تو یہ عمل دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے میں سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن کی اقتصادی جنگ کے نتیجے میں عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا ضروری کرنا پڑا ہے، لیکن پیداوار کا پہیہ جام نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کھول کر اعتراف کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی امریکہ کی ذلت آمیز شکست پر منتج ہوئی ہے۔ سامعین، حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے پیداواری عمل کو جہاد قرار دیا اور فرمایا کہ اقتصادی حملوں کے مقابلے میں نیز تیل اور گیس زر مبادلہ کی ترسیل روکنے، ایران کے بیرونی سرمایہ کو مسدود کرنے کی دشمن کی کوششوں کے مقابلے میں پیداواری شعبے سے وابستہ افراد کی استقامت در حقیقت ایک جہاد اور عظیم عبادت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن اپنے زوم میں چند ماہ کے اندر اقتصادی نظام کو مفلوج کر کے اپنے مضموم سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی فکر میں تھا، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود ملکی پیداوار اور معیشت اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ملک کے بہت سے پیداواری یونٹوں نے پابندیوں کے خاتمے اور مذاکرات کے نتائج کا انتظار نہیں کیا اور انتھک محنت اور لگن کے ذریعے کامیابی کی مثالیں قائم کی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی صنعتوں کو نالج بیس بنانے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ جہاں بھی ان سے مدد لی گئی، چاہے ویکسین کی تیاری ہو یا اسمارٹ میزائلوں کی ساخت، انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندہ وفود سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ان ملاقاتوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعلیٰ حکام کو تاجروں اور صنعت کاروں کی زبانی مسائل اور مشکلات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ملک کے لیے انٹرنیشنل روڈ میپ کی تیاری اور صنعتی انتظام کا جامع اور مرکزی نظام تیار کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں اقتصادی سرگرمیوں میں حکومت کی مداخلت کے حق میں نہیں، لیکن سرکاری رہنمائی، نگرانی اور تعاون سے پوری طرح متفق ہوں اور اس کام کو ضروری سمجھتا ہوں۔ واضح رہے کہ ایران بھر کے تاجروں اور صنعتکاروں کے نمائندوں وفود نے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے گزشتہ ہفتے فرانسیسی صدر سے گفتگو میں پابندیوں کے خاتمے، اس کی تصدیق اور معتبر ضمانت کو سمجھوتے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے فرانس کے صدر امانوئل میکرون سے ٹیلی فونی گفتگو میں امریکہ کی جانب سے تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کے مغربی اعتراف کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مذاکرات کے عمل میں سمجھوتے کے حصول کے لیے اپنے عزم و ارادے اور سنجیدگی کو ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے کے سلسلے میں فریق مقابل کی ہر کوشش پابندیوں کی منسوخی، اس کی تصدیق اور معتبر ضمانت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ صدر ایران نے عالمی برادری سے یمن میں انسانی بحران کی جانب توجہ دینے اور اس ملک کے مظلوم عوام کا محاصرہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں فرانس کے صدر امانوئل میکرون نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہی اس بحران کے وجود میں آنے کا باعث بنا ہے۔ امانوئل میکرون نے یمن کے عوام کے خلاف جارحیت، بالخصوص حالیہ حملوں کی مذمت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور فرانس کے سربراہان مملکت نے لبنان سمیت علاقے کے حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سامعین، ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے صوبے کے میلک اور میرجاوا بارڈر ٹرمینل سے گزشتہ 10 ماہ کے دوران اقتصادی لین دین میں اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل ایوب کورت نے گزشتہ ہفتے ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود میلک اور میرجاوا کے بارڈر سے برآمدات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں آئل مصنوعات، سیال گیس اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ ایوب کورت نے ایران کی ان سرحدوں سے برآمدات کے شعبے میں پائی جانے والی گنجائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے آس پاس اور پڑوسی ملکوں کے لیے ایران کی برآمداتی توانائی اور جغرافیائی پوزیشن نے ایران کی تجارتی پوزیشن کو اور زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ صوبے سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اس وقت میلک اور میرجاوا کی گزرگاہوں سے روزانہ 500 سے زائد ٹرکوں کے ذریعے سامان اور اشیاء منتقل ہو رہی ہیں، جس سے کورونا کے باوجود ان گزرگاہوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش سے گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر بات کی۔ یمن پر سعودی اتحاد کے حملے تیز ہو جانے کے بعد اعلیٰ ایرانی حکام نے مختلف بین الاقوامی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سیاسی صلاح و مشورے اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس گفتگو میں انہوں نے یمن کے غیر فوجی اور رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کی سخت مذمت کی اور جنگ یمن کے خاتمے کے لیے سیاسی رائے حل پر ایران کی حمایت پر زور دیا ہے۔ جنگ یمن میں ایران ہمیشہ اس ملک کے عوام کی حمایت کرتا رہا ہے اور اس نے جدت عمل کا مظاہرہ اور جنگ کے خاتمے کا فارمولا پیش کر کے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے ساتھ ہی جنگ کے فریقوں میں مذاکرات شروع کروانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یمن میں جاری دنیا کے سب سے بڑے انسانی المیے کو روکا جا سکے۔ گزشتہ 7 برسوں سے جنگ یمن کے تجربے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یمن پر حملے تیز کیے جانے سے اس ملک کے عوام کی استقامت مزید بڑی ہے، اور ایسی صورتحال میں تحریک مزاحمت کی فوجی آپشن پر مزید توجہ ایک فطری امر ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43 سالگرہ کی مناسبت اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی فاتحانہ انداز میں وطن واپسی کی مناسبت سے شروع ہونے والی عشر فجر کی تقریبات ملک کے مختلف علاقوں میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ جشن حشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے دیگر تقریبات کا انعقاد بھی ہوا، جن میں تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے سے تاریخی بیشت زہرا قبرستان تک بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے راستے میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش، مسلح افواج کی موٹر سائیکل پریڈ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 43 سال قبل یکم فروری 1979 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ایران واپس تشریف لائے تھے اور قوم نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کے محض 10 روز بعد 11 فروری 1979 کو ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس موقع پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سبھی چھوٹے بڑے شہروں، قریوں اور دیہاتوں کو قومی پرچموں، برقی قمقموں اور انقلاب و شہدا کی تصاویر سے آراستہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران بھر کی مساجد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کے وقت کی یاد میں خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ ملک بھر کے کلیساؤں میں ناقوس ٹرینوں اور بحری جہازوں کے ہارن اور اسکولوں میں گھنٹی بجائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ سے شہیدوں کے قبرستان بہشت زہرا جانے والے تاریخی راستے میں موٹر سائیکل سواروں کی ریلی نکالی گئی اور اس راستے پر پھول نچاور کیے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بانی انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور عوام کی طاقت و حمایت پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے اقتدار میں عوام کو بھرپور شراکت داری دی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اور ان کی کابینہ کے اراکین نے عشر فجر کے دوسرے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ ایران کے صدر اور ان کی کابینہ نے اس موقع پر شہداء انقلاب کے مزار پر حاضر ہو کر شہید محمد علی رجائی، محمد جواد باہنر اور محمد حسین بہشتی کی ارواح کے لیے فاتحہ خوانی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے اس موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خدا پر توکل اور عوام پر پوری توجہ دیتے تھے، اور خدا پر توکل اور عوام کو اپنے ساتھ رکھنا آپ کے دو بنیادی اصول تھے جن کی بدولت صدی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عوامی طاقت و اقتدار میں ان کی شراکت پر یقین رکھتے تھے اور ان کے فیصلے کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب نے جہاں بھی کامیابی حاصل کی وہاں عوام میدان میں موجود رہے اور ان کی بدولت ہی کامیابی حاصل ہوئی۔ سامعین، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے نے کہا کہ قاسم صہیونی حکومت ایک فتنہ پرور اور بحران پیدا کرنے والی حکومت ہے اور وہ نسل پرستی کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ظالمانہ اور جارحانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے پیر کے روز ہفتے وار پریس بریفنگ میں قاسم صہیونی حکومت کے صدر کے حالیہ دورہ عرب امارات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قاسم صہیونی حکومت ایک جعلی اور غیر قانونی حکومت ہے۔ انہوں نے اس جاری حکومت کو عالمی برادری کے لیے باعث شرم قرار دیا جو اپنے بحرانوں کو علاقے کے دیگر ملکوں میں منتقل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاسم صہیونی حکومت کے جس کی ماہیت جارحیت اور قتل و غارت گری نیز شفافیت پر استوار ہے، پورے علاقے کو اپنے فتنے کی آگ کی لپیٹ میں لے لے گی، اس لیے کہ اس کی جارحیت کا سد باب کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تہران ریاض تعلقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ مفاہمت اور ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھنا علاقے کے ملکوں کے مفاد میں ہے اور دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سعید خطیب زادے نے یمن پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت کے بارے میں کہا کہ ان حملوں میں یمنی عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عام شہری ہی اس جارحیت کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ یمنی عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور وہ سیاسی طریقے اور یمنی فریقوں میں مذاکرات کے ذریعے بحران کو ختم کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کے مشیر اعلی علی اصغر خاجی نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایل جی سے ملاقات میں جنگ یمن کے خاتمے اور اس کا محاصرہ ختم کرانے میں یو این اور عالمی برادری کی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں منصفانہ امن کے قیام کے لیے ایران اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے گا۔ سامین، گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ نے عراق اور جاپان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونی گفتگو کی ہے۔ ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے دونوں پڑوسی اور دوست ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے علاقائی بحرانوں اور یمن میں جنگ کے خاتمے پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو میں باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو میں عراقی وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات، تہران ریاض مذاکرات کو جاری رکھنے کی اہمیت اور خطے میں استحکام اور سلامتی کے مثبت اثرات پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح جاپان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو میں ویانا مذاکرات کی پیش رفت میں تعاون کے لیے جاپان کے عزم اور آمادگی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک اچھے، مستحکم اور قابل اعتماد معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ٹیلیفونی گفتگو کے دوران فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور ویانا مذاکرات کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت تمام ممالک اور خطے کے لیے خطرہ ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جنگ اور کشیدگی کسی بھی ملک کے حق میں نہیں ہے کہا کہ علاقے میں بحران پیدا کرنے والوں کو پاؤں جمانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ حسین امیر عبداللہیان نے ایران اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مثبت اور پیش رفت کی جانب گامزن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کے مابین ملاقاتوں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں سنجیدہ ہے اور مختلف شعبوں میں دو جانبہ گفتگو کو جاری رکھنے پر تاکید کرتا ہے۔ واضح ہے کہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ نے 30 جنوری 2022 کو اپنے پہلے دورہ متحدہ عرب امارات میں، جو ابوظہبی کے امیر محمد ابن زائد کی دعوت پر انجام پایا تھا، محمد ابن زائد کا شکریہ ادا کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے 2020 میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اس کے بعد اس ملک میں صہیونی حکومت کا سفارتخانہ قائم کر کے تل ابیب کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی برقرار کیے، جس کے بعد سے اسلامی تعلیمات سے متصادم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بعد سے متحدہ عرب امارات میں اسلامی قوانین کی سراسر خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں اور متحدہ عرب امارات نے دباؤ میں آ کر 40 قوانین میں تبدیلیاں کی، جن میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کو بھی جرائم کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے شراب نوشی، غیرت کے نام پر قتل جیسے قوانین میں نرمی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا سے جاری بیانات میں ہدایت کی گئی ہے کہ جوڑے باقاعدہ شادی سے قبل پیدا ہونے والے بچوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے فوری طور پر شادی کر لیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر والدین بچے کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا، جس کی سزا 2 سال قید ہو سکتی ہے۔ قبل از این متحدہ عرب امارات میں شادی سے قبل جنسی تعلق قائم رکھنے اور بچوں کی پیدائش قابل گرفت جرم تھا، تاہم اب صرف شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کو ناپنانا جرم قرار دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اسلامی تعلیمات مخالف نام نہاد اصلاحات کی تفصیلات بتدریج سامنے آ رہی ہیں۔ ان قوانین کا اطلاق 1 جنوری سے ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ آرمان ملی کی سرخی ہے، ایران کی توانائی کی ڈپلومیسی چل پڑی۔ روزنامہ کیہان، جیٹ فائٹر ایران کے شہر تبریز میں گر کر تباہ، دونوں پائلٹس شہید، ایجیکٹ نہ کر کے پائلٹوں نے بڑا حادثہ روک دیا، جہاز کو ایک خالی عمارت سے ٹکرا دیا۔ روزنامہ گارڈین کی سرخی ہے، پوتین ڈانیسک اور لیوہنسک کو خود مختار ممالک کے طور پر تسلیم کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے روزنامہ وطن امروز کی یہ سرخی، اس کی تفصیلی خبر، استقامت کا پھل، قطر نے صدر رئیسی کا عالی شان استقبال کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی کے دورے قطر کی شروعات ہی شاندار انداز میں رہی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی صدر رئیسی کے استقبال کے لیے دوحہ ایئرپورٹ پہنچے تھے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اقدام پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے باضابطہ نشست سے قبل ورلڈ کپ 2022 کی مناسبت سے اس ملک کی قومی ٹیم کی ٹی شرٹ صدر رئیسی کو پیش کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے سربراہوں نے سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور اسپورٹس کے معاملات میں تعاون پر گفتگو کی، اور معاملات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں بتایا کہ توانائی، بنیادی تنصیبات، تجارت، سرمایہ کاری، غذائی سیکورٹی، صحت اور ثقافت کے سلسلے میں دونوں ممالک نے وسیع تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ صدر رئیسی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقہ تعاون میں اضافے کا خواہاں ہے، اور اس دورے کو ایران اور قطر کے مابین تعلقات کا نیا باب قرار دیا۔ اس موقع پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی ایران اور قطر کے مابین متعدد مفاہمت ناموں پر دستخط پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے صدر جمہوریہ سے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات اور علاقے کی سلامتی اور استحکام کے سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صدر رئیسی کے ساتھ علاقے کے سب سے اہم موضوع یعنی مسئلہ فلسطین پر غور کیا گیا، اور اسرائیل کی جارحیتوں کو روکنے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے بھی دونوں ممالک کی آمادگی کا اعادہ کیا گیا۔ القدس العربی کی سرخی ہے، دنیا بھر میں اسلام کو نشانہ بنانا ایک پریشان کن تبدیلی ہے۔ عالمی امن کو اس وقت مختلف خطروں کا سامنا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑا خطرہ مذاہب، بالخصوص دین اسلام کو بے بنیاد الزامات، غلط بیانیوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے نشانہ بنانا ہے۔ کئی دہائیوں تک آزادی کی ان تحریکوں کو نشانہ بنایا گیا جن کے بانی اور کارکن مسلمان تھے، اور اب براہ راست دین اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس مسئلے میں شدت اس وقت پیدا ہوئی جب بات سیاسی اسلام کی آئی۔ ٹرمپ نے 7 مسلم ممالک کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا۔ فرانس میں نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مسجدوں کو ہر بہانے سے بند کیا جا رہا ہے، اور اماموں کو اپنے خطبوں اور مذہبی تعلیمی مضامین کی تائید حکومت سے لینا ہوگی، اور تمام عطیات کی رپورٹ عہدیداروں کو پیش کرنا ہوگی۔ فلسطینیوں کے خلاف شدت پسندی، میانمار کے مسلمانوں کا قتل عام، عرب ممالک میں امریکی اتحاد کی جہریت، یمن کے عوام پر مسلسل بمباری، اور اب ہندوستان میں مسلمان مخالف تحریکیں چلانا، ان سب سے ثابت ہوا ہے کہ معاملہ اسلاموفوبیا سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور اب ہندوستان پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ دا ہندو کی سرخی ہے، بنارس انتخاباتی مہم میں شامل ہوں گے وزیر اعظم مودی، بی جے پی 2017 دہرائے جانے کی امید میں۔ روزنامہ صحافت کی سرخی ہے، چارہ گھپلے میں لالو پرساد کو 5 برس کی سزا۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے کہ بلاول بھٹو نے پی کا الیکشن ایکٹ ترامیم آرڈیننس مسترد کر دیا۔ قومی آواز کی تفصیلی خبر ہے کہ بہار تک پہنچا حجاب تنازعہ، بحجاب لڑکی کو سرکاری بینک میں پیسے نکالنے سے روکا گیا۔ واقعہ ہفتے کے روز کا ہے، جب لڑکی بیگو سرائے کے منصور چوک کے یوکو بینک میں پیسہ نکالنے گئی تھی۔ ویڈیو کے مطابق 3 سے 4 بینک ملازمین نے اسے حجاب ہٹانے کے لیے کہا، اور اس کے بعد ہی پیسے نکالنے کی اجازت دینے کے لیے کہا۔ لڑکی نے اس کی سخت مخالفت کی اور اپنے والدین کو فون کیا۔ انہوں نے ملازمین کو تحریری شکل میں یہ دینے کو کہا کہ بینک کے اندر حجاب کی اجازت نہیں ہے۔ ویڈیو میں لڑکی کے والد بینک ملازمین سے پوچھتے ہیں، میں اور میری بیٹی ہر مہینے بینک آتے تھے، پہلے کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، وہ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کرناٹک میں ایسی کوئی چیز نافذ کی گئی ہے تو اسے بہار میں کیوں نافذ کر رہے ہیں؟ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے بھی اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا۔ تیجسوی نے وزیر اعلی نتیش کمار کو ٹیگ کرتے ہوئے پوچھا، آپ اپنے عہدے کو محفوظ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے نظریات، پالیسیوں، اخلاقی ذمہ داری اور وویک کو بی جے پی کے سامنے رہن رکھ دیا ہے، لیکن آپ نے ملک کے آئین کا حلف لیا ہے، کم از کم آئین کا احترام کریں اور مبینہ ملازمین کو گرفتار کریں۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا، جس کے بعد معاملہ سرخیوں میں آ گیا۔ نئے وقت کی سرخی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا 23 فروری کو ماسکو کا دورہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ دورہ روس کامیاب رہے گا، روسی سفیر کا بیان۔ پاکستان کے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان میں روس کے سفیر نے کہا کہ میں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ کا احترام کرتا ہوں اور میں پاکستانی عوام کی عزت کرتا ہوں۔ روسی امبیسڈر کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا ماسکو کا شاندار دورہ کامیاب رہے گا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان 23 فروری کو ماسکو کا دورہ کریں گے۔ 23 برس بعد کسی بھی پاکستانی وزیراعظم کا یہ روس کا دورہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا دورہ روس 2 روز پر مشتمل ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی معید یوسف ہمراہ ہوں گے۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، آیت اللہ رئیسی کے دورہ قطر کی اہمیت اور اس کے مختلف اسٹریٹجک پہلو۔ ایران اور قطر کے اعلی عہدیداروں کی مسلسل آمد و رفت باعث بنی ہے کہ تہران اور دوحہ کے تعلقات عام دوستانہ تعلقات سے بڑھ کر ہو جائیں، جس کے نتیجے کا مشاہدہ علاقے میں شدید کشیدگی کے باوجود توازن کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعلقات اس وقت اور بھی گہرے ہوئے جب سعودی، اماراتی، بحرینی اور مصری حکام نے قطر کا بائیکاٹ اور اس کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ایران نے مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود کو دوحہ کے لیے کھلا رکھا اور گیس فیلڈز میں تعاون کیا، جس کے بعد یہ تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے۔ سن 2016 تک قطر کے لیے ایران کی برآمدات 6 کروڑ ڈالر تھیں، جس میں دوحہ کے محاصرے کے بعد 400% سے زیادہ اضافہ ہوا، اور قطر کی قومی ایئر لائن بھی ایران کی فضائی حدود سے پروازیں انجام دے کر سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ الجزیرہ نیوز ویب سائٹ کی سرخی ہے کہ پوتین نے یوکرین سے الگ ہونے والے علاقوں کی علیحدگی کو تسلیم کر لیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک صدارتی حکم جاری کر کے یوکرین سے علیحدگی کی خواہاں 2 ریاستوں کو تسلیم کر لیا۔ یہ فیصلہ روس کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ پوتین نے ایک طویل ٹیلی ویژن خطاب میں یوکرین کو روس کی تاریخ کا ایک اہم حصہ قرار دیا اور کہا کہ اس ملک کا مشرقی حصہ تاریخی طور پر روس کا تھا۔ پوتین نے کہا کہ یوکرین کبھی بھی ایک حقیقی ریاست نہیں بن سکا، اور جبکہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس نے کیف کو ہر طرح کی امداد فراہم کی، لیکن انہیں اس کا کبھی بدلہ نہیں ملا۔ روس نے اپنے پڑوسی ملک پر حملے کے تمام دعووں کو مسترد کیا، تاہم اس بات پر بھی زور دیا کہ جب تک نیٹو میں کیف کی شمولیت کے سلسلے میں روس کے تحفظات کا خیال نہیں رکھا جاتا، تب تک مناسب فوجی تکنیکی اقدامات جاری رہیں گے۔ انہوں نے اس کی تشریح سے گریز کیا۔ پوتین نے دونیسک اور لوہینسک کی جمہوریاں کو تسلیم کرنے کو ایسا فیصلہ قرار دیا کہ جو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا۔ فلسطین الیوم کی سرخی ہے، بینٹ کا تازہ دور بحرین، آل خلیفہ کا آخری پتہ، علاقے کے خطرناک موڑ، بحرین مصنف راشد کا بیان۔ اسپوتنگ نیوز کی سرخی ہے، روس نے جمہوریہ دونباس کی علیحدگی کو تسلیم کر لیا۔ اور رویٹرز کی سرخی ہے کہ کینیڈا، ہنگامی حالات کے اختیارات کی ضرورت، بدستور باقی، وزیراعظم ٹروڈو، نئی رکاوٹوں کی علامتیں مل رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات ابھی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سارے پروگرام اب تک آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمارے پروگرام سنتے رہیے اور اپنے مفید آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیے۔ سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو لیجیے سامعین پروگرام سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں امریکہ کے ایک اور نو مسلم سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جن لوگوں میں ذہنی اور نظریاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ اکثر ایسی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کرتے۔ بہت سے نو مسلموں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اس نجات بخش دین پر ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن اس دین کو قبول کر لیں گے۔ امریکی شہری ولیم بھی دین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اپنے عقائد بدلوں گا اور میری زندگی بھی اس وجہ سے بدل جائے گی۔ اتنا سکون کا احساس مجھے ہوگا کہ میں اپنی زندگی بدل لوں گا، بلکہ اپنی شخصیت ہی بالکل بدل لوں گا۔ ولیم ایک امریکی شہری ہیں جو پولیس اور فوج میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ البتہ ولیم یہودی تھے، عیسائی نہیں، جو کہ اکثر امریکیوں کا مذہب ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کی آبادی تقریباً 2% ہے۔ ولیم جو ایک مذہبی یہودی تھے، یہودی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، جبکہ بہت سی یہودی تعلیمات میں تحریف ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ولیم کے تعلقات اچھے نہیں تھے اور سوچتے تھے کہ چونکہ وہ یہودی ہیں لہذا ان کو حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اسلام سے ولیم کی آشنائی ایک ساتھی کے ذریعے ہوتی ہے جو مسلمان تھا۔ ولیم اپنے اس مسلمان دوست کو خوش اخلاق اور سرد مزاج والا بتاتے ہیں جو مشکلات اور سختیوں میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اپنے دوست کے بارے میں اس امریکی یہودی کا کہنا ہے کہ میں اپنے دوست سے جب سخت حالات میں لوگوں کے ساتھ رویے کے بارے میں سوال پوچھتا تھا تو وہ بہت عاقلانہ انداز میں جواب دیا کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے جوابوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن سے ہے۔ یہ آسمانی کتاب فصیح زبان میں لکھی گئی ہے اور ہر شخص کو اسے پڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ قرآن پڑھنا ہر شخص کی زندگی کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات جب انسان کے اخلاق و کردار کا حصہ بن جائیں تو نہ صرف خود انسان ان سے فیض یاب ہوتا ہے بلکہ اس انسان سے دیگر افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بنابراین اس کتاب الہی سے استفادے کا اہم ترین طریقہ اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ امر اتنا اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا سیکھ لے اور دنیا اور اس کی زینت کو قرآن پر ترجیح دے، وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہے۔ البتہ قرآن کریم پر صحیح عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح طور سے سمجھیں اور جس طرح سے خدا چاہتا ہے اسی طرح سے اس میں غور و فکر کریں۔ ولیم بھی اپنے مسلمان دوست کے اچھے رویے کے پیش نظر جو قرآنی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے تھا قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن اس کا مطلب سمجھنا مشکل تھا، اس کے باوجود میں نے پورا قرآن پڑھا۔ اسلام کے بارے میں دیگر کتابیں بھی میں نے پڑھیں اور اس دین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی جمع کر لی تھیں، لیکن اسلام کی معنوی روح ابھی میری سمجھ میں آئی تھی۔ اب ولیم کو ایک اور مشکل کا سامنا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں، لیکن چونکہ وہ قرآنی مفاہیم سمجھنے سے ابھی قاصر تھے اور ان کو اس سلسلے میں کسی کی مدد بھی حاصل نہیں تھی، لہذا مطلوبہ نتیجے سے ابھی دور تھے۔ اور جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام کی روح اور معنویت سمجھنے سے قاصر تھے۔ شاید اس امریکی یہودی کے عقائد اور امریکہ میں ذرائع ابلاغ کا بنایا ہوا اسلام مخالف ماحول قرآن کریم کی نورانی آیات کے صحیح ادراک اور ولیم کے درمیان فاصلے کا سبب تھا۔ ولیم اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اور اسی اثنا میں 11 ستمبر کا واقعہ رونما ہو گیا اور ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ تشویش ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے بارے میں میری نظر مثبت نہیں تھی۔ میں پولیس میں تھا اور ہمیں ہر وقت مسلمانوں کے خطرات کے بارے میں ہوشیار رہنے کو کہا جاتا تھا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے جو اسلام کو سنگین خطرہ اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے تھے۔ مغربی اور خاص طور سے امریکی ذرائع ابلاغ کا یہ معمول ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے غلط کاموں کی نسبت اسلام اور تمام مسلمانوں سے دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے مسلمان ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے مغربی ممالک میں اسلام مخالف ماحول بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان حالات میں جیسا کہ ولیم نے کہا، پولیس جس کو بلا تفریق مذہب و ملت تمام حملوں اور خطرات کے مقابلے میں تمام شہریوں کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ خود ہی مسلمانوں کے لیے خطرے میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال اسلام کے خلاف دشمنانہ پروپیگنڈے اور خود ولیم اپنے کام کی وجہ سے اسلام کے بارے میں تحقیقات سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس ضمن میں کہتے ہیں، افسوس میں نے اس وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو روک دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسلام میری پیشہ ورانہ زندگی کو متاثر کرے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے بارے میں ولیم کی پہلے کی گئی تحقیقات اور خاص طور سے قرآن کریم نے ان کو متاثر کر دیا تھا، کیونکہ چند سال کے بعد وہ اعلیٰ اسلامی معارف کے ادراک کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کچھ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اپنے مسلمان دوست سے رجوع کرتے ہیں۔ ان کے مسلمان دوست ولیم کو اسلام کے بارے میں کچھ وضاحت کرنے کے بعد کچھ کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں اور بعض کتابوں کے نام بھی ولیم کو بتاتے ہیں۔ ولیم ایک بار پھر اسلام اور قرآن کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیتے ہیں۔ ولیم کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں قرآن پڑھنے کے بعد میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اب قرآن کریم سمجھنا میرے لیے کتنا قابل فہم ہے۔ میں نے پہلے جو کتابیں اسلام کے بارے میں پڑھی تھیں دوبارہ پڑھی، اور جتنا میں مطالعہ کرتا اتنا ہی دین اسلام میں میری دلچسپی بڑھتی جاتی تھی۔ قرآنی موضوعات میں جس موضوع نے ولیم کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ علمی مسائل ہیں، اور جن میں سے بعض موضوعات کا انکشاف موجودہ دور میں ہوا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں مذکور جدید دور میں منکشف ہونے والی کچھ چیزوں کی تاریخ میں نے کئی بار پڑھی اور ان کے بارے میں تحقیق بھی کی۔ قرآن کریم نے نہ صرف جدید معلومات سینکڑوں سال پہلے بتا دی تھیں بلکہ ان کی تفصیلات بھی لوگوں کو بتا دی تھیں۔ بہت سے لوگ جن میں سائنسدان بھی شامل ہیں قرآن کریم کے علمی معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے 1400 سال پہلے حمل قرار پانے سے اس کی پیدائش تک کے تمام مراحل، سورج کے گرد زمین کی گردش، سورج کی گردش، نظام شمسی، کشش ثقل اور اس کے استحکام میں پہاڑوں کے کردار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ولیم ان قرآنی معجزات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی صورت میں یہ اہم اور جدید معلومات لوگوں کو دے سکتے تھے جب خدا کی طرف سے ان کو پیغمبر بنایا گیا ہو۔ اگر وہ پیغمبر یا نبی نہیں تھے تو پھر اتنی اہم معلومات کیسے لوگوں کو دے سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور سب سے زیادہ باخبر لوگ بھی یہ کام نہیں کر پائے۔ لہذا میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اگرچہ ولیم اسلام قبول کر چکے تھے لیکن دیگر نو مسلموں کی طرح ان کے سامنے بھی تبدیلی مذہب کے بعد ایک سنگین مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ دین یہودیت سے نکلنے کے بعد مختلف اور متعدد مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس مرحلے پر خدا نے ان کی مدد کی تاکہ وہ قطعی اور حتمی فیصلہ کر سکیں۔ اس صورتحال کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ایک رات کو جب میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند کریم میری مدد کر تاکہ میں صحیح راستے کا انتخاب کر سکوں۔ تہے قلب سے دعا کی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں سو کر اٹھوں گا تو بہتری ہوگی۔ خواب میں ایک حیرت انگیز نور میرے دل پر حاوی ہو گیا، دفعتاً میرے لیے ساری چیزیں واضح ہو گئیں، اور اپنے نئے اعتقاد کے ذریعے میں نے درست اور صحیح مفہوم کو حاصل کر لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور احساس شرف ہو رہا تھا۔ صبح اٹھا اور کلمہ پڑھ کر میں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ولیم نے دین اسلام کو خدا کے برترین اور آخری دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں، اب میں سمجھا کہ خدا مجھے کتنا دوست رکھتا ہے، اور قرآن اور مسلمانوں سے آشنائی کا موقع ایسی مثبت شکل میں دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔